هو
جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آیات احکام کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ سورہ انفال تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ سورہ انفال کی آج آیات احکام کے اعتبار سے آخری آیات ہیں۔ اگلے پروگرام سے اللہ نے چاہا تو سورہ توبہ شروع ہوگی، اور سورہ توبہ میں آنے والے جو آیات احکام ہیں ہم ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم عہد نبوی کی جو ایک جھلک ہے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو عہد نبوی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیا باتیں رونما ہوئیں، ابتدائی احکام کیا تھے، پھر اس کے بعد کیا احکامات بیان کیے گئے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل، صحابہ اکرام علیہ مردوان کا مختلف چیزوں کے حوالے سے کیا طرز عمل تھا، یعنی قرآن کی آیت اس کا حکم اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ہم اس کی تفسیر سنتے ہیں، پس منظر جانتے ہیں، جب ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے تو ہمارے سامنے یوں سمجھیے کہ سیرت نبوی اور عہد صحابہ جو تھی اس کے بہت سارے زاویے سامنے آتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان، ان کا کردار کیا ہوا کرتا تھا، وہ کس طرح کس جذبات کے حامل ہوا کرتے تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے مطیع اور فرما بردار ہوا کرتے تھے۔ آج جو آیات مبارکہ ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 67، 68 اور 69، یعنی 67، 68 اور 69، ان تین آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔
قرآن کی روشنی، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔
اسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔
اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔
محترم ناظرین کرام، ان آیات مبارکہ کے تحت کن نکات پر بات ہوگی، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی،
آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر ایک، آیات مبارکہ کا شان نزول اور تفسیر کیا ہے۔ نمبر دو، بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان مجتہد تھے۔ نمبر تین، موافقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شان فاروق اعظم کا عظیم پہلو ہے۔
آپ نے فہرست ملاحظہ کی، ہمارا سب سے پہلا نقطہ ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری سورہ انفال جو ہے، جو معرکہ بدر ہوا اس واقعے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری جو آیات ہیں واقعہ بدر کی حقیقت، اس میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ اب واقعہ بدر جب ہو جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کچھ کفار مارے جاتے ہیں، اور کچھ کفار قیدی بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں، وہ قیدی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے یہ لوگ بعد میں اسلام لے آئیں اور ان لوگوں کو اسلام میں آ کر دین کی خدمت کا موقع ملے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اور آپ کو مکہ مکرمہ میں رہنے نہ دیا۔ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو کفار کے سردار ہیں، ان کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فدیہ سے غنی کیا ہے، یعنی کوئی ایسا حکم آپ کو نہیں دیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کئی ایسے افراد تھے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے، حضرت عباس حضور کے چچا تھے، حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور بھی کئی صحابہ کے عزیز تھے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عباس کو آپ سنبھالیے، عقیل علی کے حوالے کیجئے، اسی طریقے سے باقیوں کے نام لیتے ہیں اور ان کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے باہم مشورہ کیا اور مشورے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی وہی قائم ہوئی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ لینے کے بعد انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو چکا تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما کان علی نبی ان یکون لہ اسرا، کہ اللہ کے نبی کی یہ شان ہونی چاہیے کہ یسخنا فی الارض، کہ کفار سے جب مقابلہ ہوتا ہے، ان سے جنگ ہوتی ہے، تو کفار کا خون بہایا جائے، جو قیدی ہیں قیدی نہ بنائے جائیں، یعنی جو قیدی بنایا جانا، قیدیوں سے فدیہ لینا، اس بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم آتا ہے، اور جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ایک تفسیر کے مطابق میں اس کی جو توضیح ہے اور تشریح ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان سے خطاب ہوتا ہے، تریدون ارد الدنیا، یعنی بہت سارے افراد نے جو ہے وہ مشورے دیے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ للہیت پر مشتمل تھا، ان کا مشورہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کی ذات پر مشتمل ہو۔ عین ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہاں میں ہاں ملائی ہو تو ان کی نیت اور ان کی غرض کچھ اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے، یعنی بعض اصحاب کی طرف اشارہ ہے، دنیا کو ترجیح دی، واللہ یرید الآخرہ، اللہ رب العزت تمہارے لیے آخرت کو پسند فرماتا ہے، واللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اس اقدام کو ناپسند کیا گیا۔ واضح رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس تعلق سے اس سے پہلے تعلیمات نہیں تھی، کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا، کوئی اشارہ بھی نہیں تھا، ایک آزمائش تھی کہ دیکھیں اب یہ کیا طے کرتے ہیں۔ تو جو طے کیا اس بات کو ترجیح نہیں دی گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہو تو مسلمانوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہو، بلکہ ایک کیفیت تھی، یعنی اللہ رب العزت نے کچھ امور بندوں کے سپرد کیے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو ان کی جو دونوں جانبیں ہیں وہ دونوں جانبیں ہی درست ہوتی ہیں، اگر وہ درست نہ ہوتی تو لازمی طور پر فدیہ لینے کا جو معاملہ تھا وہ منسوخ کر دیا جاتا، وہ ڈیل کینسل کر دی جاتی، وہ ڈیل اپنی جگہ پر برقرار رہی۔ در حقیقت یہ ایک اجتہاد تھا، یعنی اپنے رائے کے ساتھ ان حضرات قدسیہ نے ایک بات پر عمل کیا، اور پھر اس بات کے تعلق سے قرآن پاک نے کچھ اور بیان کیا۔ جب اللہ رب العزت کی مشیت واضح ہوتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا عالم دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا پسندیدہ جو فیصلہ تھا وہ کچھ اور تھا۔ جب یہ بات پتہ چلی تو یہ تمام کے تمام حضرات جو ہیں وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک دوسری تفسیر بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ جب اللہ کا نبی میدان میں اترے، نبی کی تو ایک شان ہوتی ہے، نبی تو تمام بہادروں کا سردار ہوتا ہے، تو پھر وہ میدان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میدان میں دشمن کا خون نہ بہے۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا، خاص کر امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اسی طریقے سے حضرت کاظم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بھی اسی تفسیر کو بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک عمومی حکم تھا، کیونکہ جنگ بدر میں اس آیت کا جو مفاد ہے اس پر عمل کر لیا گیا تھا، اور کفار کا خون وہاں بہا دیا گیا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ایک عمومی حکم کے طور پر، ایک تعلیمات کے طور پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کا نبی جب مارکے میں اترے تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور اس پر عمل ہو چکا تھا، یسخینا فی الارض پر عمل ہو چکا تھا۔ تو بعض علماء تو یہ اس طرف گئے کہ یہاں عتاب کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن زیادہ تر مفسرین جو ہیں انہوں نے پہلی تفسیر ہی کو اختیار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اولاً اسی تفسیر کو بیان کیا۔ اب یہاں پر ضمنی نکات بہت سارے بیان کیے گئے۔ ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اندر ایک بات نمایاں ہو کر ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے ہیں، اور خود قرآن کریم فرقان حمید نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کا موقع آتا ہے تو حضور جنگ کی حکمت عملی طے کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہ مردوان سے رائے طلب کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہ فرد ہوتے ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے فارس کے لوگوں کو اس طریقہ کار سے جنگ کرتے دیکھا ہے، یہ ان کی حکمت عملی ہوتی تھی کہ وہ خندقیں کھود لیا کرتے تھے، تو ان کے مشورے پر نبی اکرم علیہ السلام خندق کھودتے ہیں۔ اور خود صحابہ کی کیا شان ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کے کام مشاورت سے ہوتے ہیں۔ خود جس سورت کا یہ آیت مبارکہ حصہ ہے اس سورت کا نام ہی شورا ہے، یعنی یہ اتنا عظیم امر ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بارہا، باوجود اس کے کہ آپ عقل کے پہاڑ ہیں، دنیا میں یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے، اس کے باوجود آپ کا یہ اسلوب تھا کہ آپ اصحاب سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر بھی آپ نے مختلف صحابہ کی رائے لیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک رائے تھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی رائے پر عمل کیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ مشورہ کرنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے کام باہم مشورے سے ہوتے ہوں، تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، یعنی پھر تمہیں خلوت نشین اختیار کر لینی چاہیے۔ یا پھر یہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب دنیا ایسی نہیں رہی کہ اس میں کوئی اچھا ماحول ہو۔ اور بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے مشورے کے تعلق سے، لیکن یہ ایک ضمنی نقطہ تھا، اس ضمنی نقطے کے پس منظر میں ہم نے اس بات کو بیان کیا۔ اب جو پہلی تفسیر تھی، اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ کفار کے قیدی بنائے جائیں، اور قیدی بنا کے پھر فدیہ وغیرہ کا معاملہ آئے، بلکہ مارکہ جنگ جو تھا وہی گرم ہونا چاہیے، لیکن بعد میں چونکہ اس وقت ماجرا یہ تھا کہ مسلمان تھوڑے سے تھے، کفار بہت زیادہ تھے، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ کفار کو قیدی بھی بنائیں، اور چاہیں تو انہیں بغیر فدیے کے آزاد کر دیں اور چاہیں فدیہ لے کے آزاد کر دیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اب تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ جو قیدی بنا لیے جائیں ان کو چاہے تو فدیہ لے کر آزاد کر دو اور چاہے تو بغیر فدیہ لیے احسان کے طور پر آزاد کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ابتدائی زمانے کے جو احکام ہیں، کچھ بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں، پھر ان کی تفصیل دیگر آیات میں ہوتی ہیں، کسی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے مطلب اخذ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ایک آیت کا کو سامنے رکھتے ہوئے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کچھ اور بڑے ہی اہم موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں، وہ موضوعات یہ ڈسکس ہوتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان عظیم الشان لوگ تھے، اور ان کی کیٹیگری تھی مطلب فوق کل ذی علم علیم۔ ہر طبقے میں ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ ہوں تو ان میں طبقات ہوتے ہیں، بعض بعض سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو بلندی کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہے یا سب سے زیادہ جو علم والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے جو اہل افتا تھے، مجتہد تھے، اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو چار مذاہب بنے ہیں نا، فقہ مالکی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، اس چار مذاہب کے بننے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے امور کے اندر حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اپنا اپنا موقف ہوتا تھا۔ جب حدیث کی بڑی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو امام بخاری کے استاد ہیں امام عبد الرزاق، ان کی کتاب پڑھیے مصنف، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیے، تو پورے پورے چیپٹر ہوتے ہیں کہ جناب حضرت عمر فاروق کا موقف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا موقف، دیگر صحابہ کا موقف۔ تو خود صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان وہ امور جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہوئے، ڈفرینٹ اوپینین ہوا کرتا تھا۔ تو ائمہ نے، جو ائمہ مکہ مکرمہ میں گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو آپ کے رفقا ہوا کرتے تھے، جیسے امام شافعی نے ان کا موقف لیا ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینہ منورہ میں صحابہ تھے، آپ ان سے فیضیاب ہوئے، ان کے جو دلائل اور ان کا جو موقف تھا آپ نے ان کی پیروی کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرکز علم، باب علم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، حضرت علی خود وہاں تشریف فرما ہوئے، بڑے بڑے صحابہ وہاں تشریف فرما ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اتنا شدت کے ساتھ، یعنی اتنا التزام کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ انہیں صاحب النالین والوسادہ کہا جاتا تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف اور تکیہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دیگر جلیل القدر صحابہ تھے، ان کے جو تعلیمات تھیں انہوں نے ان سے حصہ پایا۔ تو یہ جو چار ائمہ ہیں، ان کا جو موقف ہے حقیقت میں وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اختلاف کے گرد گھومتا ہے۔ کوئی یہ موقف نفسانی موقف نہیں تھا، کوئی ذاتی موقف نہیں تھا، کوئی ذاتی اناد نہیں تھی یہاں پر، کوئی عصبیت نہیں تھی، کوئی تعصب نہیں تھا، ایک ذوق اور دلائل جن کا انہوں نے اتباع کیا، اور یہ تمام کے تمام حضرات خود بڑے بڑے مجتہد تھے، بڑے بڑے امام تھے۔ تو انہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ڈفرینس آف اوپینین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈفرینٹ موقف اپنایا۔ آپ کہیں گے امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہوئی، امام احمد بن حنبل چونکہ زمانے کے اعتبار سے کچھ بات کے ہیں، آپ نے جو ہے وہ امام شافعی سے سیکھا اور دیگر حضرات سے سیکھا، تو پھر انہوں نے بھی کچھ صحابہ کی پیروی کی۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان میں بھی اجتہاد ہوا کرتا تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایک گروہ جا رہا تھا، فرمایا کہ بنی قریظہ میں جا کر تم نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب ایک فرمان سامنے آیا، اس فرمان کی جو انٹرپریٹیشن تھی، جو تعبیر تھی، جو تشریح تھی، اب اس تشریح میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا۔ پہلے تو ایمان دیکھیے صحابہ کا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نماز بھی قضا کریں گے حضور کے فرمان کی وجہ سے نافرمانی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی شریعت کا ایسا حکم آ گیا ہو، یہ ان کا حسن عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ حضور جو فرمائیں گے وہی حلال ہوگا، جس سے منع فرمائیں گے وہی حرام ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو بستی بنی قریظہ تھی وہاں پہنچنے میں مطلب فاصلہ زیادہ تھا اور یہ وہاں نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اب آپس میں ان کا اختلاف ہوا، کچھ نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے ظہر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، ہمیں راستے کی تو اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اصل میں حضور نے جو ہمیں فرمایا تھا اصل مقصد یہ تھا کہ ظہر کے وقت تک پہنچ جانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ یہ ڈفرنس آف اوپینین یہاں قائم ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دو موقف، کچھ نے نماز نہیں پڑھی، حضور نے فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے، انہوں نے قضا وہاں جا کے پڑھی۔ کچھ نے راستے میں پڑھ لیتی کہ نہیں، آپ کی مراد یہ تھی کہ وہاں پہنچنا ہے ظہر کے وقت میں، انہوں نے یہیں پڑھ لی۔ یہ دونوں گروہ پلٹتے ہیں اور پلٹ کر نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ماجرا پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کسی ایک کو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان کے اجتہاد کو برقرار رکھا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اجتہاد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بنیادی باتیں بھی نہیں پتا ہوتی اور آ جاتے ہیں جی ہم تو اجتہاد کر رہے ہیں۔ جناب، اجتہاد تو کرنا آسان کام تھوڑی ہے۔ آیات کا شان نزول، آیات کی تشریح، آیات کے نزول کے زمانے میں جو لغت تھی وہ لغت، ایک ایک حدیث، ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، بخاری کی حدیثیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، مسلم کی نہیں پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی موجود ہیں، کتنی وہ ہیں جو کتابیں آج تک نہیں چھپیں، کل بھی نسخوں میں موجود ہیں، پرنٹ نہیں ہوئی۔ تو لاکھوں حدیثوں کا یاد ہونا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لاکھوں صحیح حدیثیں یاد تھیں، ساری بخاری میں تھوڑی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسعت علم اتنی زیادہ ہو کہ جو اجتہاد کی شرائط کو پورا اترے، تو پھر بندہ کہتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ میں نے اجتہاد کیا ہے یا فلاں نے اجتہاد کیا ہے۔ یہاں مطلب کہ یوں سمجھیے کہ بنیادی اہلیت تو ہوتی نہیں ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے اجتہاد کی، تو یہ ایک غلطی ہوتی ہے۔ اجتہاد وہ اجتہاد تھا جو ائمہ مجتہدین نے کیا ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تشریح انہوں نے بیان کر دی اور یہ سب کے سب حق پر تھے۔ اب جو ان کی پیروی کرتا ہے کسی ایک کی، وہ حق پر ہوگا، لیکن ان کی پیروی سے ہٹ کر کوئی اب نئی جو تشریح ہے اس کی گنجائش باقی نہ رہی۔ ہاں باقی ان معنی میں تھی جیسا کہ حضرت امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدھ اور بھی مجتہدین گزرے ہیں، ان کا مذہب آگے نہیں چل سکا، درجہ اجتہاد پر فائز تھے وہ۔ لیکن اجتہاد کوئی عام ٹاپک نہیں ہے، یعنی علماء نے اس آیت کے تحت ایک مسئلہ بیان کیا کہ دیکھیں یہ نزول قرآن کا اجتہاد تھا، کوئی پہلے سے حکم موجود نہیں تھا، صحابہ کرام نے ایک رائے اپنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہو چکا، حدیث بیان ہو چکی، اب اگر کوئی کسی کو نہیں ملتی کوئی حدیث، سامنے نہیں تھی اس کے، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں تو حدیث موجود ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے قول سے پیچھے ہٹے اگر وہ مجتہد بھی تھا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہوگا، میری رائے پر وہ فوقیت رکھے گا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احکام بیان کیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ احکام حدیث سے ہٹ کر ہوں، حدیث ہی کی روشنی میں ہے۔ ایک مبالغے کے طور پر آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اجتہاد کے تحت بھی، اس آیت مبارکہ کے تحت بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں۔ ایک اور بڑا دلچسپ موضوع ہے جو ان آیات مبارکہ کے تحت بیان ہوتا ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ بعض علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ حضرت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، وہ آیات کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اور اس آیت میں وہی حکم نازل ہوا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کی حسرت فرمایا کرتے تھے، یوں ہو جانا چاہیے، جیسا کہ ایک موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، کیوں نہ ہم اس جگہ کو مصلیٰ بنا لیں؟ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ کئی اور مواقع پر، مطلب پوری جو ہے ایک لمبی لسٹ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوئی، آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ تو اس موقع پر بھی جو آیت نمبر 67 ہے، جو رائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جب آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو اس رائے کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک موضوع کراتا ہے موافقات عمر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خواہش رہی اسی کے تحت آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ جو رسالہ ہے حضرت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں وہ تمام آیات جمع کی گئی ہیں۔ حضرت شریف فلک امیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نزلت القاری کی پہلے جلد میں بڑی تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کی ہے، وہ حصہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ مختلف جو ہے وہ طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں گے۔ جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
میرا سوال یہ تھا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ مریدوان کے درمیان بھی اجتہاد ہوا کرتا تھا اور ان میں بھی مجتہدین موجود تھے، تو انہوں نے جو یہ تعلیم حاصل کی حدیث کی اور قرآن پاک کی تفسیر، تو ان کی تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ آج ہم جو علم حاصل کرتے ہیں تو وہ آج کے دور کے حساب سے اس میں کتابیں موجود ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی اور انہوں نے جو علم دین سیکھا، تو وہ کس طریقے سے اور کس انداز سے یہ سیکھا کرتے تھے؟
دیکھیے، صحابہ کرام علی مردوان کے مختلف طبقات تھے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، کبھی کبھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے چلے جاتے، بعض تو ایسے تھے کہ چند ایک بار ہی آئے اور چلے گئے اپنے اپنے گاؤں میں، اہم مواقع پھر ملا کرتے تھے، جیسا کہ حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کے ہاں حضور علیہ السلام تشریف لے جائیں، بارہا آپ علیہ السلام نے سفار فرمائے، آپ ہنین تشریف لے گئے، آپ جو ہیں وہ دیگر علاقوں میں تشریف لے گئے، تو یوں مختلف مواقع پر ان کی ملاقات ہوتی تھی، مستقل نہیں رہا کرتے تھے۔ کچھ وہ تھے جو سفر و حضر میں نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، آیات ان کے سامنے نازل ہوتی تھیں، حضور علیہ السلام ان آیات کا معنی بیان کرتے تھے، اس کے علاوہ جو فرامین تھے براہ راست نبی اکرم علیہ السلام سے سنا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ تم لوگ جو ہیں وہ بازاروں میں ہوتے ہو، کام کاج کر رہے ہوتے ہو، میں جو ہوں یہیں پڑا رہتا ہوں، یعنی فرماتے ہیں تمہیں شکوہ ہوتا ہے میں اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں، میں یہیں پڑا رہتا ہوں اور میں یہیں پڑے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یوں مختلف کیٹیگری ہوا کرتی تھی، جو سب سے زیادہ قریب رہے سفر و حضر میں ان کو زیادہ علم حاصل ہوا۔ تو یہ ایک توجہ ہے۔ اگلے آیت مبارک طرف بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اللہ کا عذاب تمہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا، یعنی اللہ کا عذاب پہنچتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے تین تعبیریں بیان کی ہیں، ایک مطلب تعبیرات تو مختلف ہیں، تین سے بھی زیادہ ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یعنی سمرقندی اور خازن وغیرہ میں سب چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے چونکہ یہ بات پہلے ہی بیان کر دی ہے، یعنی پہلے بیان کر دینے سے بات یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھی ہو، کہ اجتہادی فیصلے میں پکڑ نہیں ہوگی، تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ چونکہ اہل بدر پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ میں، اس لیے یہاں اگر ناپسند فیصلے کی طرف بھی بات صحابہ گئے اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور ایک قول یہ، یعنی ایک قول یہ مراد ہے، پچھلی ساری امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں رہا، لیکن اس امت میں مال غنیمت حلال قرار دیا گیا، اس لیے جو ہے مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، پچھلی امتوں میں جو ہوتا تھا آگ آتی تھی لے جاتی تھی، یہاں ایسا ماجرا نہیں ہوا، اس لیے جو ہے آیت میں بطور خاص مال غنیمت کا تذکرہ کیا گیا۔ آئیے آیت نمبر 69 کی تلاوت سنتے ہیں۔
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
جی محترم ناظرین کرام، آپ نے آج کی تین جو آیات مبارکہ تھیں ان کی تفسیر جانی، ان کی تشریح جانی، اور اس کے تحت ایک تفصیلی کلام سننے کو ملا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ